الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو سوال ہیں آج. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے صاحب معیار صاحب کا موقف ہے کہ آدمی کو جب تک اپنی روح نظر نہ آئے اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں, اور جب تک روح نظر نہ آئے اسباق و مراقبات نہ کروائے جائیں. اس وجہ سے متعدد حضرات سلسلہ عالیہ میں کچھ عرصہ ذکر کرنے کے بعد اپنی روح نہ دیکھ سکنے کے باعث, اسباق یا مراقبات حاصل نہ کرنے کے باعث سلسلہ چھوڑ چکے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو بار بار پوچھی جاتی ہیں. اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ مطالعہ نہیں فرماتے, حالانکہ مطالعہ ضروری ہے, عمل کے لیے علم ضروری ہے اور جاننا ضروری ہے, اور یہ ایسے موضوع ہیں جو اکثر بیان ہوتے رہتے ہیں, المرشد میں بھی ملتے ہیں اور تفاسیر میں بھی ہیں, دوسری کتابوں میں بھی ہیں, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں بھی ہیں. حضرت حافظ الرحمٰن صاحب نے جو رسالے لکھے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں, میں بھی بہت دفعہ لکھ چکا ہوں. ذکر کا مقصد کشف نہیں ہے, یعنی ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مجھے کشف, کشف کوئی دلیل نہیں ہے مقبولیت کی اور نہ ضروری ہے. ذکر کیا جاتا ہے رضا باری کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس کا معیار جو قرآن کریم نے بتایا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. عبادات الہی فرائض جو ہیں ان کا جو فوری اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. اور ولذکر اللہ اکبر, اور اس کے ساتھ اگر ذکر الہی اور ذکر دوام نصیب ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے, یعنی یہ فرائض سے بھی سو گنا زیادہ یا کئی سو گنا زیادہ اثر کرتا ہے اصلاح احوال میں, اور برائی کی تلخی محسوس ہوتی ہے, دل نہیں چاہتا برائی کرنے کو, نیکی میں لطف آتا ہے, سکون ملتا ہے اور آدمی کا سفر بھلائی کی طرف شروع ہو جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اصلاح کی طرف شروع ہو جاتا ہے. انسانی مزاج ہے, کوئی شخص پل بھر میں بدل جاتا ہے, درست ہو جاتا ہے, کسی کو بدلنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر دن میں اس سے 10 غلطیاں ہوتی ہیں تو 9 پہ آ جاتا ہے, یہ بھی ایک اصلاح احوال کی صورت ہے. پھر 8-7 پہ آ جاتا ہے, 5-4 پہ آ جاتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اسے توفیق دیتا ہے, وہ کوتا ہی چھوڑ دیتا ہے. کشف کا ہونا عموماً ہو جاتا ہے ذکر کے ساتھ, اور یہ از اس میں سمراٹ ہے, پھل ہے ایک طرح سے, اور سمراٹ جو ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں, یہ وحی چیز ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور وہ جب چاہے جس کو جس چیز کا مشاہدہ کرا دے, اور کسی کو کشف ہو بھی جائے تو ضروری نہیں کہ ہر چیز کا پتہ اسے ہر وقت چلتا رہے. اب جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے قرآن کریم نے فرمایا, وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یعنی ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ اللہ کریم نے ساری کائنات, زمین آسمان کی ہر چیز ان پہ منتشر فرما دی, انہیں دکھا دی, اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا، اور حالانکہ قربان تو دمبے نے ہونا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، خون کے فوارے پہلے جسم طرف کا ٹھنڈا ہو گیا، تو آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا پڑا. اللہ کی مرضی کے ایک لمحے ساری کائنات منکشف کر دے اور اگلے لمحے اپنا پتہ بھی نہ چلے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے بڑا خوبصورت لکھا مولوی نے رحمت اللہ علیہ نے کہ کسے پرسید آن گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش ندی. کہ کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ سوال کیا، اور بڑا معقول سوال تھا، درست تھا، کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں آپ، اور مصر سے انہوں نے ایک خادم کو اپنا کرتا دے کر بھیجا، تو جب مصر سے نکلا تو کنار میں آپ نے خوشبو سونگھ لی، اور آپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. چرا در چاہے کنعانش نے دی دی، اسی گاؤں کے کنویں میں وہ پڑے رہے، اور آپ کو اس وقت پتا کیوں نہیں چلا؟ ایک تو ہاں مصر، اور کہاں اسی کنعان کے گاؤں کا ایک کنواں جو باہر ویرانے میں تھا. تو مصر سے وہ خود بھی باہر تشریف نہیں لائے، شہر سے خادم کو کرتا دے کر قمیض دے کر بھیجی کہ اذهب بقمیصی هذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، فلقوه علی وجه ابی یات بصیرا، اس کو میرے والد گرامی کے رخ انور پہ ملنا، کی نظر درست ہو جائے. تو جب وہ مصر سے نکلا تو انہوں نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو اس بندے نے یہ عرض کی کہ حضرت آپ نے مصر سے قمیص کی خوشبو سونگ لی، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش نے دی دی. تو انہوں نے فرمایا بے گفتہ والے ما برک جہان است، دم پیدا دم دیگر نہان است، گہے بر تار میں اعلی نشینے، گہے بر پشت پائے خود نبی نے. انہوں نے کہا ہمارا حال اے اللہ کا حال اس طرح ہوتا ہے جس طرح بجلی چمکتی ہے تو سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. کبھی تو ہم گہے بر تار میں اعلی نہیں، کبھی تو عرش علا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، گہے پر پشت پائے خود نہ، تو کبھی اپنے پاؤں کی پشت نظر نہیں آتی جو ہر بندے کے سامنے ہوتی ہے، کبھی ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی احوال من جانب اللہ ہوتے ہیں، کبھی منکشف فرما دے یا روک دے. تو ذکر کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ تو صاحب مجاز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس سے کہ لطائف کتنے پختہ ہو چکے ہیں، اور اسے اگلے مراقبات کرائے جائیں یا نہ کرائے جائیں، یا اگر اسے مشاہدہ نہیں ہوتا تو کیا اس کے مراقبات ثلاثہ اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ اسے اس سے آگے چلایا جائے. یہ ذمہ داری تو صاحب مجاز کی ہے، یہ تو اس کے ذمہ ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولے گا تو ان اللہ جواب دے ہوگا. یہ معیار نہیں ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اسے کشف ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں یہ معیار ضرور ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس میں تبدیلی کیا آتی ہے، اور یہ ذکر الہی کیونکہ اللہ کا نام ہے، اب اس میں برکت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، بعض لوگوں کو عقائد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض لوگ کسی ٹپیکل فرقے سے متعلق ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب خیالات لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک کوئی پوچھتا ہے. ذکر کرنے سے بندے کے اپنے اندر ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے. خود لوگ ایک دوسرے سے پوچھ کر، علماء سے پوچھ کر، ساتھیوں سے پوچھ کر، دیکھ کر، سن کر اپنی اصلاح کر رہے. تو یہ معیار نہیں ہے کہ اسے اپنی روح نظر آتی ہے یا نہیں، یہ ذمہ داری صاحب مجاز کی ہے. آپ کے فرمان کے مطابق ذکر کے دوران الفاظ ذات کے الفاظ منع ہیں. ہمارے صاحب مجاز مراقب مسجد نبوی کے وقت سارے مسجد نبوی کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی ہرگز درست نہیں. ہرگز درست نہیں ہے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اس میں وہی الفاظ دہرائے جا سکتے ہیں جو مشائخ سے ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں. اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا دیں یا کم کر دیں برکات اٹھ جاتی ہے. ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کسی نے سوال کیا تھا اس طرح کا کہ اس مراقبے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے, تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم تمہاری عقل کے محتاج تمہارے علم کے محتاج نہیں ہیں, جنہوں نے ہمیں مراقبات کرائے ہیں انہوں نے ان مراقبات کی تسبیحات اور کلمات بھی متعین کیے ہیں, اور ہم نے جو مشائخ سے سنا ہے ہم اس کے امین ہیں, ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. بلکہ میں نے شاید کل یا پرسو یہ عرض بھی کیا تھا کہ جب مراقبہ عبودیت کیا جاتا تھا تو جو آئے کریمہ پڑھی جاتی تھی اس سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا تھا. تو احباب نے عرض کی حضرت کے بہت سے ساتھیوں کو علم ہی نہیں ہوتا, کوئی کر لیتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو آپ نے کہا یار میں تو اسے بدل نہیں سکتا. ہاں حضرت سے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت مسئلہ یہ ہے اس آیت کریمہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے, کسی کا وضو ہوتا ہے ذکر میں کسی کا نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے, اب کسی کا وضو ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا, کسی کو پتہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا, تو وہ رہ جاتا ہے. تو ایک ساتھی کو آپ نے حکم دیا, اس نے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھی یہ دوسری آیت پڑھ لیا کرو النجم والشجر یسجدان. اب یہ آیت بھی قرآن میں موجود تھی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسا بے مثال عالم بھی کوئی نہیں تھا, آپ قلزم فیوزات اور بحر العلوم تھے, لیکن آپ نے اپنی پسند سے تبدیل نہیں کیا, اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے فرمایا. لہذا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا یا کمی کرنا برکات کو کم کر دیتا ہے. حضرت امام شامل کے روحانی مقامات اور منصب کے بارے میں شاستر میں حضرت امام شامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مجاہد تھے, روس کے خلاف انہوں نے بہت جہاد کیا اور اللہ ان کا وہ جہاد قبول فرمائے, زندگی بھر شمشیر وقف رہے. ایک اصول قرآن نے ارشاد فرمایا ہے, تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو لوگ گزر چکے وہ گزر گئے, لہا ما کسبت جو انہوں نے ان کا جو کردار تھا وہ ان کے لیے تھا, ولکم ما کسبتم تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے, تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں سے آ گئی کہ تم ان کو زیر بحث لاتے ہو, تم اپنا سامنے تم نے کیا کمایا تمہارے کیا مقام, تم سے یہ پوچھا جائے گا. ہر مسلمان کے ساتھ ہم تو اس میں ذم رکھتے ہیں, اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا کردار مثالی رہا اور جن کی مثال رہتی دنیا تک اللہ قائم رکھے گا, اور مجاہدین ان کے نقش و قدم پر چلتے رہیں گے. بو علی کلندر کو بو علی کلندر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت جی نے بو علی کلندر کے مقامات تو بیان فرمائے ہیں, ان کا منصب کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف میں کلندر کوئی منصب ہے ہی نہیں, لوگوں کی زبانوں پہ ایک رواج آ گیا اور اسے وہ لیے پھرتے ہیں. کوئی منصب کلندر کا سلوک میں نہیں ہے, نہ متقدمین میں تھا, نہ ہم نے سنا نہ پڑھا نہ دیکھا. بو علی کیوں کہتے ہیں کہنے والے جانے اور وہ جانے؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نام کا کوئی فرق تھا بھی یا نہیں، نہ میں اس کا مکلف ہوں، نہ مجھ سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ بو علی کون تھا، اسے بو علی کیوں کہتے تھے، یہ میرا سوال نہیں. مجھے اپنا پرچہ حل کرنا ہے، جو مجھ سے پوچھا جائے گا میں اس کی تیاری کروں، یا جو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں اسے یاد کرتا رہوں. جب کسی کو سالک کو طالب کو کہیں یہ نظر آئے کہ اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے اور وہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں میں ہوں یہاں سے تو وہ چیز نہیں مل رہی، اسے چاہیے کہ وہ کوئی دوسرے اچھے شیخ کو تلاش کرے اور برزخ میں جو مشائخ ہیں ان سے برکات حاصل کرنے کے لیے پہلے برزخ تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے. ہماری عمر اس میں لگ گئی اور الحمدللہ ہمیں یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی توجہ حاصل کریں. آپ نے سلوک کو سمجھا ہی نہیں. یہ ایک طرح کا عشق ہے اور خالص عشق ہے، اور اس میں محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، نہ کوئی بو علی نظر آتا ہے، نہ کوئی قلندر نظر آتا ہے. ہمیں کیا، ایک دفعہ ایک سوال پیدا ہوا، یہ لوگ حضرت رحمت اللہ کے پاس کشفی حضرات بیٹھے رہتے تھے اور اس طرح کی باتیں چلتی رہتی تھیں. وہ لوگ ذرا اور طرح کے تھے، ہم نے وہ محفل اس لیے بند کر دیا کہ جن کو کشف نہیں ہوتا وہ بھی کشف بیان کرنا شروع کر دیتے، اور جو بات ہم نہیں کرتے وہ کرتے آگے جا کر، اس لیے روک دیا کہ بجائے لوگوں کی اصلاح کے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. ہر وقت کے ہر دور کے لوگ ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کسی نے سوال کیا تھا کہ عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی فتوحات اسلامی جاری رہی ہیں، اور آپ کے زمانے میں آ کر فتوحات تو ویسے ختم ہو گئیں، خانہ جنگی اس پر متضاد، تو یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ان کی خلافت تھی تو ان کے ماتحت کام کرنے والے میرے جیسے لوگ تھے، اور میری باری آئی تو میرے ماتحت تمہارے جیسے لوگ. مجھے تم لوگوں سے سابقہ پڑا ہے. یہ وقت بدلتے رہتے ہیں. ایک وقت ایک سوال پیدا ہوا کہ برے صغیر میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ضرور مبعوث ہوئے ہوں گے، بہت پرانی آبادی ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کا جب نزول ہوا تو ان کا قدم مبارک بھی سری لنکا کے ایک پہاڑ پہ ابھی تک نقش کف پا موجود ہے. تو وہ جس چٹان پہ انہوں نے قدم رکھا اس میں وہ کافی گہرا چلا گیا، تو ابھی تک موجود، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت اونچا پہاڑ ہے. تو پھر وہ سارے ہندوستان سے ہوتے ہوئے، اسے برے صغیر سے ہوتے ہوئے عرب شریف پہنچے اور میدان عرفات میں ماں بابا سے ملاقات ہوئی. بعض روایات کے مطابق ان کے زمین پر نزول اور ملاقات میں تین صدیاں گزر گئیں. تو یہ پرانی آبادی ہے، یہاں بھی نبی تو ہوں گے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے آباب سے عرض کی، فرمایا یہ بھی دیکھو، تو پتہ چلا جی ہیں انبیاء ہیں، برے صغیر میں بھی ہیں، مختلف جگہ پہ ان کے مزارات مقدسہ ہیں، اور ایک صاحب کتاب بھی ہے. جو انبیاء برے صغیر میں آئے، ایک کے پاس کتاب بھی ہے، اس کے ان کے اپنے مبارک زمانے کا صحیفہ ہے، رسول نے فرمایا اس میں کتاب میں کیا چیزیں ہوں گی، یہ کیسے پتا چلے؟ ایک غوث صاحب پرانے بیرا شریف میں ہیں، شہید کر کے کسی کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر زمین برابر کر دی گئی، ان کا مزار وغیرہ نہیں ہے، اوپر آبادی ہے لیکن ہے. حضرت نے کہا جی بیرے والے غوث صاحب کے پاس چلو، ان سے عرض کرو کہ حضرت چلیں ہمیں وہ دیکھ کر اس کے بارے کچھ بتائیں. وہ صاحب فرمانے لگے ہم تمام انبیاء کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، اگر اس سے گردن ادھر یا ادھر پھیری جائے تو گردن ٹوٹ جائے، لیکن چل کر جانے کے لیے ہمارے پاس صرف محمد الرسول اللہ کی بارگاہ ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. بات انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک ہی بارگاہ ہے جہاں ہم چل کر جائیں گے، اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کا عدم و احترام، ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن بھائی چل کر ہم بارگاہ نبوی میں ہی جائیں گے، ہمیں کسی سے کیا. یہ بنیاد ہوتی ہے سلوک کی. آپ کو اگر اپنے سلسلے کچھ نہیں مل رہا تو ابو علی کلندر کو ڈھونڈ لو، اور اگر سلسلے میں اتنا ہے کہ آپ کا دامن تنگ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو فکر کیوں پڑی ہوئی ہے. مقصد میں یکسوئی بھی ضروری ہوتی ہے. دوائر محبت، فنا بقا، سالک المجذوبی، روحانی بیت کے بعد کرائے جاتے ہیں، لیکن ذکر کرانے کے بعد، اقربیت کے بعد تمام ساتھیوں کو کرائے جاتے ہیں. سمجھنا چاہتا ہوں، جب تم میری جگہ آ جاؤ گے تو سمجھ جاؤ گے. کوشش کرو، محنت کرو، میں بھی ایک عام انسان ہوں، خطا کار ہوں، تم میری جگہ لے لو تو میرا کام سمجھ جاؤ گے. اگر اپنی جگہ رہو گے تو اپنے کام سے مطلب رکھو. ہر منصب، ہر مقام کے لیے ایک کام ہوتا ہے. آپ جس کام کو آئے آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، اور جو میں کرتا ہوں اس کی فکر آپ کو کیوں لاحق ہوگی؟ یا پھر اللہ سے دعا کرو، وہ قادر ہے، محنت کرو، میری جگہ اللہ کرے آپ کو نصیب ہو جائے تو پھر آپ کو یہ باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی. اب سواریاں سمجھنا چاہیں کہ فلاں جگہ تو آپ نے چوتھا گیئر لگایا تھا اور فلاں جگہ دوسرا لگا دیا، کیوں لگا دیا؟ تو بھائی ڈرائیونگ سیٹ کو تو سمجھ آ جائے گی. تو اگر بیٹھے پیسنجر کی سیٹ پر، تمہیں اس سے کیا کہ کہاں گیئر لگا رہا ہے اور کون سا گیئر ہے، تو اس کا پرابلم ہے. جس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے اس کو پتا ہے کہاں کون سا گیئر لگانا ہے، کہاں بریک اپلائی کرنی ہے، کہاں کتنا ایکسیلیٹر دینا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. اگر پچاس سواریاں، ستر کی سواریوں کی بس ہے، ستر سواریاں اس سے پوچھنے لگ جائیں کہ یہاں گیئر کیوں تبدیل کیا، یہاں سے سٹیئرنگ کیوں موڑا، اب کیوں ایکسیلیٹر، تو چل چکی گاڑی. یہ تو آپ کے سوال کا صحیح جواب ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو. ہمیں زندگی میں کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ شیخ نے ایسا کیوں کیا، چونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم سیکھنے والے ہیں اور شیخ یہ سب چیزیں جانتا ہے، اس لیے جو شیخ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دوسری گزارش آپ کی خدمت عالی میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سوال پیدا ہو تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جن کو سالک المجذوبی کرائی جاتی ہے یا مناظر بالا کرائے جاتے ہیں ان کی روحانی بیعت اور فنا بقا ہو چکی ہوتی ہے. کوئی ایسا آج تک آپ نے دیکھا کہ جس کی روحانی بیعت اور فنا بقا نہ ہوئی ہو تو اسے سالک المجذوبی کرا دی جائے؟ وہ سارے مراقبات ان کے ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اقربیت سے اس طرف چلا دیا جاتا ہے کہ پڑھا ہوا نہیں پڑھایا جاتا، آگے پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ تجھ کو پڑھائی کیا پڑی؟ اپنی لپیٹ تو. آپ ان سارے مقامات سے ہو کر گزرے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ہیں ہی نہیں کرتے لطائف ہیں, سوال آپ عالم عمر کے کرتے ہیں. آپ سیکھیں اور سیکھنے کی فکر کریں, آپ ہمیں سکھانے کی فکر نہ کریں. ہمارے لیے اللہ کریم نے انتظام کر دیا ہے اور مشائخ تعالیٰ ہمیں سکھانے کے لیے کافی ہیں. ہمیں, مجھے آپ سے سیکھنا نہیں, آپ کو سکھانا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں تب کچھ سیکھ سکیں گے. اور آپ مجھے ہی سکھانے بیٹھ جائیں گے تو پھر مجھ سے سیکھیں گے. جس بندے میں اتنا شعور نہیں ہے اسے آئے گا کیا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فن میں اگر آپ کو شیخ پہ اعتماد نہیں تو وقت ضائع نہ کریں, اپنا کو اور کام کر لیں. اگر اعتماد ہے تو یکسو ہو کر اپنی فکر کریں, یہ چھوڑ دیں کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ کون کا اس کا مسئلہ ہے. آپ سے یہ سوال قبر میں نہیں ہوگا کہ کس کو مراقبہ کون سے کرائے کون نہ. آپ سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ نے کیا سکتا. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں نفس شیطان یہ چون چون کے مربے ڈالتا رہتا ہے. لیکن کچھ بندے کو خود بھی سوچنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے, اور ہمیشہ اپنی نگاہ اپنے متعلق اپنے ٹارگٹ پہ اور اپنی منزل پہ رکھنی چاہیے. جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ کہاں ہو رہا ہے کیا؟ اپنے بارے آپ نہیں پوچھتے, لوگوں کے بارے پوچھتے ہیں. لوگوں سے آپ کو کیا لینا دینا؟ اللہ کریم ہمت دے, اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھیں اور یہ خیال رکھیں کہ اگلا لمحہ موت کا بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ رونق, یہ محفل, یہ مجالس, یہ ذکر, یہ ترتیب شاید نصیب ہو نہ ہو. پھر آنا ہو یا نہ ہو, آپ آئے میں نہیں ہوں, میں ہوں آپ نہ ہوں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا جو لمحہ آپ کے پاس ہے اس میں سوچیں بھی اپنے ٹارگٹ کے بارے اور محنت بھی اپنے کریں. اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تفتلنا بغصبت ولا تهلکنا بعذابت وعفونا من عذابت. اللہم ربنا لا تفتلنا انت ولینا فی سفرنا وذرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا واللہ وعفونا مسلمین وعلیم. اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تيسر وتمن بالخير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد خير خلق.
الله 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 الله.